كان لكم في نعمة الله أسوة ومن كان صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر حضرات، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، آپ کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. طریقہ کسے کہتے ہیں؟ طریقہ کہتے ہیں رہن سہن کو، اخلاق کردار کو، اٹھنے بیٹھنے کو، معاملات کو، تجارت کو. یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو عمدہ عطا فرمائی گئی ہیں. گویا کہ آپ جس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے. آپ کی عبادت بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ، آپ کے اخلاق نہایت عمدہ اعلیٰ، آپ کی تجارت کے اصول نہایت عمدہ اور نہایت اعلیٰ، آپ کے وعدے اور وعید نہایت عمدہ اور اعلیٰ، اخلاق کردار نہایت عمدہ اور نہایت اعلیٰ. ہمارا مذہب فقط عبادت ہی نہیں سکھلاتا بلکہ زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے. ہمارا مذہب جنگلوں میں جانے کی ترغیب نہیں دیتا، معاشرے میں رہ کے، بستی میں رہ کے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی آگاہی کی تعلیم دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے یہ طریقے اپنائے ہیں، جس طرح آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کو انتخاب، آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے اصول بھی بتلائے ہیں. میں نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان ساری چیزوں کو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر اپنائیں گے تو ہماری عبادت لکھی جائے گی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ان طریقوں کو نہیں اپنایا، اللہ کی مرضی سے اپنایا ہے. اللہ کی مرضی سے جب ہم بھی اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے عبادت بن جائے گی. ہمارا مذہب روحانیت نہیں سکھاتا کہ ہم کہیں جی کہ ہم جنگل میں چلے جائیں، وہاں صرف عبادت کرتے رہیں. نہیں، ہمارا مذہب تو جنگلوں میں جانے کی اجازت دیتا ہی نہیں. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی پڑوسیوں کو ڈراتے رہے ہیں. اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ہی معاشرے میں رہ کر ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں, بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کریں, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں, بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں کی شفقت کریں, معاملات کو اکثر طریقے پر نبھائیں. نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں تشریف لے جاتے تھے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, اس وقت نماز تو فرض نہیں تھی, البتہ اس وقت غور و فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور غور و فکر کہتے ہیں, حضرت شیخ رضیس صاحب نے بھی اپنے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ غور و فکر یعنی مراقبہ. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں کہ دل میں یہ تصور کیا جائے کہ ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, ایک ذات ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے, ایک ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے, وہی ذات زندگی دیتی ہے, وہی ذات موت دیتی ہے. گویا کہ ساری کائنات کے سارے تصرفات اس ایک ذات کے ہاتھ میں. ہم نے ایک ہی ذات کا بن کر رہنا ہے, ایک ہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, ایک ہی ذات اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے, ایک ہی ذات لائق ہے کہ اس کے احترام کو دل میں جگہ دی جائے. یہ مراقبہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے انہی تصورات میں کھو جاتے تھے وہاں بیٹھ کر. اور یہ جو تصورات ہیں اللہ کے بارے میں مختلف جہتوں سے اللہ کی ذات کے بارے میں, اس کی خصوصیات صفات کے بارے میں سوچنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے. آپ وہاں گھنٹوں بیٹھتے تھے, مراقبے کے دنوں میں آپ کا کوئی ایک بھی دشمن نہیں تھا, کوئی بھی, کیونکہ جھگڑے ہی کوئی نہیں تھا نا. جھگڑا کہاں سے پیدا ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا, اپنی رسالت کا بتلایا, پھر جھگڑا پیدا ہوا. لوگوں کے جو عقائد باطلہ تھے ان پر ضرب لگائی, تب جھگڑا پیدا ہوا. آج کل بھی جو پیر فقیر صرف چپ رہے نا, اس کا دھندا بڑا چلتا ہے, سمجھ آئی؟ تو یہ بھی سمجھ لو, چپ رہنے والا پیر کوئی نہیں ہوتا. جو بالکل چپ رہے وہ پیر کوئی نہیں ہوتا. پیر وہی ہوتا ہے جو ضرب لگائے, غلط عقائد کی اصلاح کرے, حق اور سچ کو الگ الگ کر کے دکھلائے, توحید کا درس دے, سنت کی اقتداء کرے, سنت کی تعلیم کرے. مراقبے کے دنوں میں حضور کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا, سارے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کہ جی بڑا سچا ہے. بڑا امانتدار ہے. یہ سارے جھگڑے بعد میں شروع ہوئے جب اللہ کی توحید کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کفار کو، مشرکین مکہ کو، عقائد باطلہ سے جب ہٹانے کا کام شروع کیا نا، تو پھر ساریاں دشمنیاں پیدا ہو گئیں. تو بھائی، ہم نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے تعلیم کس انداز میں فرمائی، تبلیغ کس انداز میں فرمائی، نماز کیسے پڑھی، معاملات کیسے نبھائے، وعدے کی کیا اہمیت تھی، امانت کی کیا اہمیت تھی، تجارت کیسے کی، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ کیسا ادب کیا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کی، عورتوں کے ساتھ کیا معاملات فرمائے. یہ ساری چیزیں ہم نے ملحوظ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. مسجد میں ہم کیوں آتے ہیں؟ ایک جزئی عبادت کے لیے، جزئی. ایک جزئی عبادت ہے نا، ابھی زہر پڑھ گئی ہے، پڑھ لی ہے تو ہم فارغ ہو گئے عبادت سے، بس اب عصر کی نماز ہم پر فرض کوئی نہیں جب تک ٹائم داخل نہیں ہوگا. اب زہر اور عصر کے درمیان میں کیا کریں گے بھائی؟ کوئی دنیا کے دھندے کرنے ہیں نا، یا مسجد میں بیٹھے رہنا ہے؟ نہیں. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، کہ جب نماز پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، جزئی عبادت کے بعد کلی عبادات کی طرف، کلی عبادات میں ہم نے لگ جانا ہے. میں نے ایک مسجد بنائی ہے وہاں، مسجد عثمان، اس کا جو دروازہ ہے نا واپسی والا، یہاں پر بھی آپ نے دروازے میں شاید لکھا ہوگا اللہ منی اسألک من فضلک، آتے ہوئے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، جاتے ہوئے اللہ منی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فضل کہاں ڈھونڈنا ہے؟ اللہ کے گھر سے باہر نکل کر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سوال کرنے سے منع فرمایا، اپنی ذات کے لیے سوال. باقی جو سوال ہیں نا وہ کیے جا سکتے ہیں، جس میں امت کی فلاح ہو، امت کو درس ہو، وہ کیے جا سکتے ہیں. اپنی ذات کے بارے میں سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سوالوں کی جگہ اللہ کے گھر سے باہر. ایک آدمی کی کوئی چیز گم ہو گئی، اس نے وہاں سوال کیا، حضور نے فرمایا تجھے کبھی بھی وہ چیز نہ ملے، کہ تو نے اللہ کے گھر کو اس لیے، اسی چیز کے لیے سمجھ رکھا ہے. تو میں نے اس مسجد کے باہر والے دروازے پر یہ لکھوایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. حضور کے نمونے کے مطابق تم نماز سے فارغ ہو چکے، اب تم نے مسجد سے باہر نکلنا ہے تو وہاں بھی حضور کے نمونے موجود ہیں. ہمارا مذہب صرف عبادات نہیں سکھاتا، ہر چیز سکھلاتا ہے. اللہ کے گھر سے نکل رہے ہو تو وہاں گھر جاؤ گے تو حضور کا نمونہ موجود ہے. حضور کے نمونے کے مطابق گھر جاؤ، سلام کرو، خوشی خوشی وہاں جاؤ، دکان پر بیٹھتے ہو تو تجارت کو عبادت سمجھ کے کرو، صاف چیز دو، معیاری چیز دو، جائز ریٹ لگاؤ. کسی ادارے میں بیٹھے ہو تو وہاں کارکنوں کے درمیان میں مساوات کرو، انصاف قائم کرو، محنت کی سب کو ترغیب دو. یہ نہیں کہ دیہاڑی کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مکھیاں مارنے بیٹھے. ان کو یہ بتلاؤ کہ بھائی مالک تمہیں دیہاڑی دے رہا ہے, تم اپنے وقت کو مالک کی آنکھ میں خوب قیمتی بناؤ. کوئی آدمی سکول جاتا ہے, سکول ٹیچر ہے, کسی فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے, تو اس کو یہ ترغیب دو, اس کے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ بھائی مجھے یہاں رہ کے اپنا جو اس فیکٹری کا مالک ہے اس کے ساتھ پوری وفاداری نبھانی ہے, تب میرا رزق رزق حلال بنے گا. یہ ساری چیزیں بھائی ملحوظ رکھنے کی ہیں. مالک حقیقی اللہ ہے, اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. مالک مجازی کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے, اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اللہ کے حق بھی ضروری, بندوں کے حقوق بھی ضروری, تب جا کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلوانے کے مستحق ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من حفظ الدنیا وعذاب الاخرہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من حفظ الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.